अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। दुनिया में इंसानियत सोज वाकयात बहुत हुए लेकिन अक्वाम आलम का जमीर नहीं जागा। दुनिया में इंसानियत पर बहुत बड़े मजालिम ढाए गए लेकिन शायद वो अक्वाम आलम या आलमी बरादरी का जमीर झंझोड़ने में उस तरह से नाकाम रहे जो काम बड़े बड़े इंसानियत सोज मजालिम या वाकयात नहीं कर सके। वो काम 3 साल एलान कुर्दी ने जो सुर्ख शर्ट में और नीली निकर में मलबूस तुर्की के साहिल बोद्रम की रेत पर सोया और बहरा रोम की बेरहम मौजों ने उसे वहां पे आके लिटाया, वो काम कर दिया। वो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे स्क्रीन पे, जो इंतहाई कर्बनाक दर्दनाक तस्वीर हैं और जिन्होंने पूरी दुनिया में तकरीबन तमाम बरआजमों में जिसकी गूंज पहुंची, जिसका दर्द उठा। और वो लोग जो पहले पनाह गुजीनों के हवाले से बात करने को तैयार नहीं थे, मुहाजरीन के हवाले से पनाह बात करने को तैयार नहीं थे, वो अब मजबूर हो गए और एक फंड कायम किया गया ताकि शामी पनाह गुजीन जो हैं या मुहाजरीन उनको किस तरह से सेटल किया जाए, किस तरह से उनकी माली इमदाद की जाए। वो ममालिक जो उनको कबूल करने को तैयार नहीं थे, अब उनके लिए खसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं, खसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं और रेलवे स्टेशन के ऊपर अरबी बोलने वाले लोग खड़े किए जा रहे हैं ताकि इनको किसी किस्म की गुफ्तगू करने के अंदर रुकावट पेश ना हो। काश कि ये सारे मामलात पहले से देख लिए जाते आलमी बरादरी की जानिब से और दुनिया के ताकतवर रियासतों की जानिब से, ताकि इस किस्म की अंधोनाक सूरत हाल जो है वो ना बन पाती। ऐलान कुर्दी जिसका ताल्लुक शाम के इलाके कोबानी से है और इसका खानदान उन कई खानदानों की तरह शाम से हिजरत करके तुर्की और फिर तुर्की से इसके माँ बाप यूरोप तक पहुंचना चाहते थे, यूनान के जजीरा कोस तक पहुंचना चाहते थे और फिर वहां से यूरोप तक, लेकिन ये खानदान अब इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है सिवाय ऐलान कुर्दी के वालिद अब्दुल्ला कुर्दी के अलावा। इस अहम मौजू पर बात करेंगे, अगरचे पाकिस्तानी मीडिया पर इस पर उस तरह से रोशनी नहीं डाली गई लेकिन आज हम इस पर बात करें। मेरे साथ जो ऑनरेबल पैनल मौजूद है आपसे तारुफ करवा दूं, एडिटर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स दुनिया न्यूज, सीनियर एंकर पर्सन सहाफी मुईद पीरजादा साहब मौजूद हैं, सर थैंक यू सो मच। तारिक अजीम साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच आपका सर। अलामा राजा नासिर अब्बास साहब रिलीजियस स्कॉलर हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स पे बाज ममालिक पे इनकी गहरी निगाह है, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। खालिद अल मीना साहब इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर हैं और एडिटर हैं सऊदी गजट के, जद्दा से हमारे साथ मौजूद हैं। और फैज रहमान साहब हेड ऑफ उर्दू सर्विस वॉइस ऑफ अमेरिका स्काई पे हमारे साथ वॉशिंगटन डीसी से मौजूद होंगे। सबसे पहले खालिद साहब आपके पास अगर मैं आऊं तो शाम में ये सारी सूरत हाल जिसके अब असरात सामने आ रहे हैं ये किसने पैदा की, शाम के मुखालिफ कौन कौन ममालिक हैं वो तो एक तरफ, लेकिन इस सारी सूरत हाल में मुस्लिम उम्मा का भी तो किरदार है ना सर। सबसे पहले हम अपनी बात तो करें कि इस्लामी मुमालिक ने क्या किया शाम के साथ।
मेरे ख्याल में इस्लामी मुमालिक है दे डिड नॉट डू एनीथिंग, ज्यादा नहीं किया, लेकिन हम सबको शामिल नहीं करेंगे। ये जॉर्डन हैज 2 मिलियन रेफ्यूजी, लिबनान हैज 1.8 मिलियन और आपको मालूम है कि नहीं की कैपेसिटी एज फार एज लैंड इज कंसर्न, इनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज, और लिबनान में ऑलरेडी रेफ्यूजी हूँ फलस्तीन रेफ्यूजीज पोस्ट 1967 पोस्ट 1948 के, तो यहाँ सेचुरेशन पॉइंट हुआ दोनों मुल्कों में। तुर्की में भी 1 मिलियन है, तो हम यानी मुसलमानों कंट्रीज को क्रिटिसाइज करेंगे लेकिन मेनी ऑफ देम हैव डन अ लॉट। दूसरी बात है लोग ने गल्फ कंट्रीज को कहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट ज्योग्राफिकली, ये रेफ्यूजी बोट में बैठ के मेडिटेरेनियन सी या बहरे रूम और फिर वहां से स्वेज कनाल से यहाँ आएंगे, एड हैज बीन गिवन, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुसलमानों कंट्रीज शुड हैव डन और ये पॉलिटिकल क्राइसिस, अरब लीग हैज फेल टोटली, ये जो क्राइसिस के जो रेफ्यूजी क्राइसिस के कोई कॉजेज हैं और अहम सबब कॉज जो है इट इज लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एक तरफ से, ये तकफीरीज और जिहादीज जो आए हैं ये शैतान लोग जो हैं ये मर्डरस आईएस नॉट, इनको कोई नहीं रोका। ऑन द अदर साइड वो एक जिद्दी और मर्डरस रजीम भी है बशार अल असद की, तो ऑल दीज आर कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट्स दीज आर द क्राइसिस।
राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। अलामा साहब एक तनाजा जो 2011 से चल रहा है اور اس کے اثرات سامنے آنے لگ گئے تھے ایک عرصے کے بعد کہ یہ صورتحال جو ہے وہ اس طرح سے ہوگی کہ لوگوں کو یہاں سے نقل مکانی کرنا پڑے گی، ڈسپلیس ہونا پڑے گا، ہم کے اندر بھی اور شام سے باہر لوگوں کو جانا پڑے گا۔ تو چار سال سے اگر ایک تنازع چل رہا ہے اور عرب لیگ او آئی سی وہ عرب شہزادے جو ہزاروں ڈالر ٹپ میں ادا کر دیتے ہیں، کسی کو خبر نہیں ہو سکی سر؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ اور آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع جو انٹرنیشنل ریلیشن سے بھی ریلیٹڈ ہے اور جان اسلام سے بھی مربوط ہے، آپ نے اس کو آج اپنے اس پروگرام کا موضوع بنایا۔ آپ جانتے ہیں کہ سیریا کا مسئلہ چار سال سے شروع ہے اور اب بہت زیادہ واضح ہو کے سامنے آ گیا کہ وہاں داعش اور تکفیری اور دہشت گرد لوگ پوری دنیا سے جمع ہو کر وہاں پہنچے ہیں، ان کو لایا گیا ہے، ان کو لوجسٹک سپورٹ ہوتی ہے، ان کی باقاعدہ مسلح فورس ہے، ہر قسم کا ان کے ساتھ تعاون ہو رہا ہے، وہ آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، یورپین کنٹری سے بھی آ رہے ہیں، دنیا کے مور دین 90 کنٹریز سے یہ تکفیری دہشت گرد سیریا میں آ رہے ہیں اور وہاں لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح سے عراق کے اندر بھی اب ان کا بہت زیادہ ہے، پچھلے سال جون سے انہوں نے وہاں پر جب موصل پر قبضہ کیا تو دنیا کو پتہ چلا، اور یہ بھی تقریباً جو عراقی گورنمنٹ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ ترکی کے راستے عراق کے اندر ان ہوئے ہیں۔ آج لیبیا کے اندر بھی یہ داعش ٹولا بہت ہی ظلم و ستم کر رہا ہے اور وہاں پر بھی ایک لوگوں کی ڈسپلیسمنٹ بڑے وسیع پیمانے پر شروع ہوئی ہے جب سے، اور باقی الجزائر کے اندر بھی مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں، ٹیونس میں بھی اور ہمارے افغانستان میں بھی اثیرہ ہے۔ تو یہ سلسلہ سیریا کو سزا دینے کے لیے کیا گیا شروع کہ سیریا اسرائیل کے مقابلے میں جو اینٹی اسرائیل بلاک تھا اس کے اندر سیریا نے سٹینڈ لیا، اسرائیل کے مقابلے میں نہیں جھکا، بلکہ وہ فلسطینی مہاجرین اور فلسطین کے لوگوں کے لیے ماں کی حیثیت سے ایک پناہ گاہ بنا رہا۔ فلسطین کی حماس ہو، جہاد اسلامی ہو، یاسر عرفات کی الفتح ہو، وہ ان سب کو سپورٹ کرتا رہا، جس کے نتیجے میں اب یہ کہا گیا کہ وہاں ڈیموکریسی نہیں ہے اور عرب ممالک اور دوسرے ممالک مل کر وہاں رجیم کو چینج کرنے کے لیے باہر سے انہوں نے سپورٹ کی اور اندر سے بھی کچھ لوگوں کو ساتھ ملایا اور یہ تباہی یہاں تک آ پہنچی، اور آج ہم اس انسانیت سوز صورتحال کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ابھی ترکی کے اندر بھی یہ جو کوبانی جو آپ نے کہا اسے عربی میں عین العرب کہتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں اس سے پہلے داعش نے قبضہ کیا، پھر یہاں کے کردوں نے جنگ لڑی، اس کو آزاد کرایا، یہ بہت بہادر لوگ ہیں، انہوں نے زور بازو سے، یہ ترکی بارڈر کے قریب ہے بالکل یہ جو کوبانی ہے۔ تو اس وقت جو صورتحال سامنے ہے، جان اسلام ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، یہاں پر ایک پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس طرح کے جو دردناک اور اسفناک واقعات ہیں اسے اپنے آپ کو بچائیں اور جن ممالک میں یہ رہ رہے ہیں، ایک آخری بات، ترکی میں ہوں، اردن میں ہوں یہ ریفیوجیز، یا لبنان میں ہوں، جو سہولتیں ان کو ملنی چاہیے وہاں پر اس وقت کی سہولتیں نہیں مل رہی، وہاں بہت حالات خراب ہیں۔
رائٹ ڈاکٹر صاحب، 6.5 ملین لوگ جو ہیں وہ انٹرنلی ڈسپلیس ہو چکے ہیں اپنے گھروں سے، 40 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ ترکی چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں، 1.3 کروڑ لوگوں کی زندگی جو ہے اس وقت انتہائی پتھیٹک حالات سے گزر رہی ہے، یہ ہیومن رائٹس کے چیمپئن کہاں ہیں اس وقت دنیا کے؟
ایسا ہے امیر کہ پاکستان میں اس کو جس طرح سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے وہ شاید ٹھیک نہیں ہے، اور یہ جو عرب ممالک کے اوپر بھی بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے وہ بھی شاید بہت مناسب اس لیے نہیں ہے، اور اس کو ہوا یہ ہے کہ آئلان کی جو ڈیتھ ہے، آئلان کردی کی جو ڈیتھ ہے، اس کے بعد سے ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ شاید کیونکہ ایک یورپین کرائسس کی شکل ہوگی، چونکہ یورپ کے ضمیر پہ ایک پریشر پڑ گیا، صرف 3 لاکھ لوگوں نے میڈیٹرینین کراس کر کے گزشتہ 2 برس میں یورپ کی طرف یا 1.5 برس میں جانے کی کوشش کی ہے، 2 ملین، خالد امینا صاحب نے بالکل صحیح اعداد و شمار دیے، صرف ایک چیز تھوڑی سی ان کی غلط تھی، ترکی میں 2 ملین سے زیادہ جو ہیں رجسٹرڈ، 2 ملین اندازاً 2 ملین یعنی 20 لاکھ،
1.9 یا 2 ملین
تقریباً 2 ملین جو ہیں 20 لاکھ کے قریب ترکی میں ہیں، 1.4 ملین جو ہیں مہاجرین جو ہیں وہ غالباً لبنان میں ہیں، اور 1 ملین کے قریب جو ہیں وہ جارڈن میں ہیں، 2.5 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ عراق میں ہیں، اور اگر آپ اس کے نقشے پہ نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ممالک اس کے بالکل ساتھ ہیں، سیریا کے مغرب میں ہیں، مشرق میں ہیں، اور یا اس کے جنوب میں ہیں، انہیں ممالک میں ترکی چونکہ بارڈر ساتھ ملتے ہیں۔ سو ابھی ہوا یہ کہ اس کو ایسے دیکھا جا رہا ہے جیسے کہ یورپین ممالک کے اوپر کوئی پریشر پڑ گیا، سارا وزن جو ہے ان ریفیوجیز کا وہ مسلم ممالک نے ہی برداشت کیا ہے، یعنی ترکی نے، جارڈن نے، لبنان نے برداشت کیا ہے، عراق نے برداشت کیا ہے، پہلا تو یہ
ایون کہ عراق جو خود جس کے اندر اتنی کیٹاسٹرافی ہے اس نے بھی تقریباً 2.25 لاکھ کے،
دوسرا یہ ہے کہ سعودی عرب نے، متحدہ عرب امارات نے، بحرین نے، اربوں روپے بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ ایڈ دی ہے ان ریفیوجیز کو بیلنس کرنے کے لیے. اب جو یہ ایک الزام ہے کہ جی وہ ان کو ابزارب نہیں کرتے کہ یورپین گورنمنٹ دیا جا رہا ہے, ابزارب اس لیے نہیں کر پاتے کہ وہ خود بہت برڈنڈ ہیں ان دا سینس کہ ان کی آبادی جو لوکل پاپولیشن ہے وہ 10% ہے. اب امارات کو دیکھ لیں کہ اپنی آبادی صرف 10% ہے اور وہاں 90% جو ہیں وہ گیسٹ ورکرز یا آؤٹ سائڈ سے لوگ آ کے کام کر رہے ہیں. تو پولیٹیکلی بڑا ٹائٹ قسم کا ان کا ڈھانچہ ہے, اس میں مزید گنجائش نہیں ہے کہ وہ مزید لوگوں کو اس طرح سے ابزارب کر سکیں. اس کا حل بنیادی طور پہ اگر کوئی پوچھے گا تو حل یہ ہے جو پولیٹیکل ول ہو تاکہ سیریا کے اندر جو سول وار ہو رہی ہے جس میں سیکٹیرین بنیادیں ہیں شیعہ سنی کی, وہ جب تک کنٹرول نہیں ہوگی تب تک اس ریفیوجی کرائسس کا کوئی حل نہیں نکل پائے گا. یعنی اس کی امداد زیادہ آپ دے دیں, انسانی ہمدردی کی بات کر دیں, یورپ کے لوگ زیادہ لوگوں کو, جیسے برطانیہ نے کہا کہ ہم 5,000 کے بجائے 15,000 ریفیوجیز کو ایکسیپٹ کر لیں گے, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ سیریا کے اندر امن ہو سکے.
رائٹ. طارق عظیم صاحب, سیریا کے ساتھ ترکی اس نے کر لیے تقریباً 2 ملین کے قریب لوگ, لبنان نے کر لیے, اردن نے کر لیے, کچھ عراق نے کر لیا. اب اس سے اگر ہم باہر سفیر میں جائیں تو پھر سعودی عرب ہے, عمان ہے, یو اے ای ہے, کویت ہے, ایران ہے, یہاں سے ان لوگوں کو ابزارب نہیں کیا جا رہا یا جو بھی ریزن ہو سکتی ہے, لیکن یہ لوگ یہاں سے پھر بحیرہ روم کو پار کرنے کے بعد اور 6 ممالک کراس کرنے کے بعد اور جرمنی تک پہنچ کے بیچارے پناہ لینے پر مجبور.
لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ ایک 3 سالہ اعلان کی جو ہے اس کی ڈیتھ کے بعد یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایک فوٹوگراف آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے 1972 میں ایک 9 سالہ لڑکی تھی کیم فو ویت نام میں, اس کی پکچر ابھی تک آپ لوگوں کو یاد ہے کہ جب اس پہ جا کے بومنگ ہوئی اور اس پہ جب نیپام بم پھینکا گیا اور جس طرح وہ ننگی بیچاری بھاگی سڑکوں پہ, اس کے بعد سارا دنیا میں وہ چینج ہو گیا, سارا سچویشن وہاں پہ سب اتنی مخالفت شروع ہو گئی امریکہ کی, دیٹ چینج دا سچویشن. وہ کہتے ہیں نا ایک پکچر جو ہوتی ہے از ورتھ
کیٹالسٹ کے طور پہ
1,000 ورڈز, یہ تو آئی تھنک اٹ واز ورتھ ملینز. اور جو ایکشن آپ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے, یہ سینجن کنٹریز ہیں وہاں پہ یورپ کے, 26 ممالک ہیں جن کے آپس میں ایک امیگریشن اگریمنٹ ہے, یعنی کہ ایک دفعہ آپ ایک کنٹری میں انٹر ہو جائیں اس کے بعد یہ سب بارڈر لیس ایریا, اس میں جہاں مرضی آپ چلے جائیں. لیکن اس سے کچھ دن پہلے, لٹرلی آورز بیفور, یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس سینجن اگریمنٹ کو ختم کر دیا جائے تاکہ ایک ملک کو انٹر کر کے دوسرے میں نہ جا سکے. اس بچارے کی جو تھی اس نے انسانیت کو ہلا کے رکھ دیا, اس دن انسانیت ڈوب گئی, اس دن بےچارا یہ ڈوبا. تو وہ دیکھیں, لیکن معاملہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے, اتنا آسان بھی نہیں ہے. دیکھیں اس میں آ کے ایک تو جو جا رہے ہیں وہاں پہ, ایک تو وہ ہیں اسائلم سیکرز جو وہ بےچارے جو جا رہے ہیں اسائلم لے رہے ہیں وہاں پہ, دوسرے ہیں ان کے ساتھ مل گئے ہیں اکنامک مائگرنٹس جو کہ ساری دنیا سے جا کے ان کے ساتھ مل گئے ہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اسائلم وغیرہ کے ساتھ. تیسرے ہیں اللیگل امیگرنٹس جس میں سمگلرز بھی شامل ہیں. تو ایک تو یہ بڑا پچیدہ معاملہ جو عرصے سے چلا آ رہا ہے اس کو ہم جی. اور پھر آپ نے بات کی کہ جی وہ مسلمان ممالک کیا کر رہے ہیں. دیکھیں جس جگہ سے یا جہاں پہ کالونائز کیا گیا ان کو, مثلا ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو ہم پہلا کہاں سوچتے ہیں, ہم سب سے پہلے ولایت گئے, امریکہ گئے. اس لیے مجھے یاد ہے پہلی دفعہ فرانس گیا تو مجھے فرینچ بولنی نہیں آتی تھی, تو مجھ سے کہنے لگا وائی ڈونٹ یو اسپیک فرینچ, تو میں نے کہا غلطی تمہاری ہے, اگر تم ہمارے پہ رول کرتے تو ہم فرینچ بولنا شروع کر دیتے. تو وہاں پہ چونکہ لینگویج کی آسانی ہے, تو مثلا اٹلی نے رول کیا لیبیا پہ, سیریا پہ رول کیا گیا اپنا فرینچ نے. تو وہاں پہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان ممالک میں جائیں جہاں کی زبان سمجھتے ہیں, جہاں کے کلچر کو یہ سمجھتے ہیں. انہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی جانے کی, آپ ان سے پوچھیں کبھی تو دے نیور ٹرائیڈ کہ آپ سعودی عربیہ چلے جائیں, یو اے ای چلے جائیں. وہ وہاں بھی جا کے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے ممالک میں جائیں جہاں پہ ان کے
جو ہائی انکم کنٹریز بھی ہیں.
جی جی, وہ جرمنی چلا جانا چاہیں گے, سویڈن جانا چاہیں گے, ڈنمارک جانا چاہیں گے, وہ نہیں چاہتے کہ ان ممالک میں جائیں.
ایک بریک سر, ایک
آرگومنٹ اس لیے ٹھیک نہیں سر کہ آپ دیکھیں 2 ملین ترکی میں ہے, 1.5 ملین جو ہے وہ لبنان میں ہے, اور 1 ملین
رہنا نہیں چاہتے وہاں پہ, موہت وہاں رہنا نہیں چاہتے, دے آر اونلی دیئر بیکاز دے وانٹ ٹو مائیگریٹ انٹو ہنگری اور ہنگری سے آگے جانا چاہتے
ہیں. ویورز ایک بریک پہ جاتے ہیں. اگر آپ کو بتاؤں کہ یہ جب تصاویر سامنے آئیں اعلان کردی کی, تو اس کے بعد پاپائے روم تک نے یہ کہہ دیا کہ یورپ میں گرجا گھر ہو, مذہبی برادری ہو اور لوگ اپنے گھروں میں پناہ دیں اور انسانیت ان کی مدد کرے جو جنگ اور بھوک کا شکار ہیں اور بہتر زندگی کے لیے باہر نکلے ہیں. اسی طرح سے فن لینڈ کے وزیر اعظم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میرا اپنا گھر جو ہے وہ شامی مہاجرین کے لیے حاضر ہے, اور انہوں نے اپنے ہم وطنوں سے درخواست کی کہ مہاجرین کے لیے اپنے گھر ان کے دروازے کھول دیں. اسی طرح سے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان جو ہیں انہوں نے کہا کہ سمندر میں مہاجرین نہیں بلکہ انسانیت, ہیومینٹی جو ہے وہ ڈوبی ہوئی ہے اور تمام ترقی یافتہ ممالک شامی مہاجرین کے لیے حساسیت کا مظاہرہ کریں. اس طرح سے وزیراعظم ترکی جو ہیں احمد داؤد اوغلو, انہوں نے بھی ترکی شامی مہاجرین کے لیے اپنے دروازے بدستور کھلے رکھنے کا اعلان کیا. اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین جو ہیں انہوں نے بھی فوری طور پر دنیا سے اپیل کیا ہے کہ وہ جتنا ممکن ہو سکے کانٹریبیوٹ کرے. اس کے علاوہ صدر انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی تھامس باخ جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ شامی مہاجرین کی دل دہلا دینے والی خبروں اور جذبات کو جھنجھوڑ دینے والے خاکوں کے منظر عام پر آنے کے بعد سے ہم سب جو ہیں وہ شدید صدمے سے دوچار ہیں. اور برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون جو ہیں انہوں نے اضافی 100 ملین پاؤنڈز کی امداد فراہم کی ہے. مجموعی طور پر تقریباً 1 ارب پاؤنڈز کی امداد جو ہے وہ اب تک برطانیہ فراہم کر چکا ہے. ایک بریک واپس آتا ہے. بریک کے بعد ویلکم جی. فیض رحمان صاحب ہیڈ آف اردو سروس وائس آف امریکہ, انہیں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے دوبارہ کنیکٹ کر سکیں. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے جب یہ تصاویر آئیں آپ نے بھی دیکھی, انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی آئیں اور جس طرح سے اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے فوری طور پہ ہیڈ لائنز میں جگہ دی, اس سے پہلے اس قسم کے واقعات تو ہمارے سامنے ہوتے رہے, چاہے وہ اس وقت سیریا میں ہیں, چاہے وہ عراق میں صورت حال ہوئی, چاہے افغانستان کھنڈستان بن گیا, اس وقت الشباب یا بوکو حرام جو کچھ کر رہے ہیں افریقہ میں, لیکن اس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا میں یہ چیزیں سامنے نہیں آ سکی. بلکہ آپ کو یاد ہے جس طرح سے الشباب یا بوکو حرام نے درجنوں جو اسکول گرلز ہیں ان کو افریقہ میں کڈنیپ کیا اور ان کے ساتھ جس طرح سے ان کے اوپر سیکسوئل اسالٹ کیا گیا, بڑی ٹیربل سٹوریز ہیں.
یہ ٹریجڈی جو ہے مسلسل ہو رہی ہے, وہ سیرین ریفیوجیز اور لیبین ریفیوجیز جو میڈیٹرینین کو بحیرہ روم کو کراس کر کے جانا چاہ رہے ہیں یورپ کے شورز کی طرف, وہ زیادہ تر گریس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, آسٹریا کی طرف جا رہے ہیں, چونکہ وہی ملک ان کے راستے میں آتے ہیں, اٹلی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. اور 300,000 لوگ جنہوں نے بحیرہ روم کو میڈیٹرینین کو کراس کرنے کی کوشش کی ہے, اس میں سے 2,500 جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہیں, مطلب اسٹیٹسٹکس ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس قسم کی ٹریجڈیز جو ہیں وہ مسلسل ہو رہی ہیں. یہ تصویر جو ہے جس کو ویژول امپیکٹ کہتے ہیں, پاور آف دی امیج, اس تصویر نے ایک نیریٹو کو بدل دیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یورپ کے ممالک جو ہیں وہ بہت دیر تک اپنے کو دروازے کھول دیں گے یا ان کی پالیسیز میں فرق پڑ جائے گا, کیونکہ وہ بھی بہت گھبراتے ہیں امیگریشن سے. آپ دیکھیں ان کی پالیسیز بہت اینٹی امیگریشن ہیں, باقی ممالک بھی گھبراتے ہیں کیونکہ جب بہت بڑی تعداد میں کہیں پر بھی مہاجرین آتے ہیں تو وہاں کی سیاست پہ, معاشرے پہ, ثقافت پہ, اس طرح اکنامک ایشو کے علاوہ. اس لیے میرا نہیں خیال یہ چیز ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, چند دن شاید اور لوگ ڈسکس کریں, یہ کوئی حل نہیں ہے. حل یہ ہے کہ اس ٹریجڈی سے اس چیز پہ غور کیا جائے کہ سیریا کی جو سول وار ہے وہ کس طرح سے ختم ہو سکتی ہے, جہاں بہت سے ممالک نے بڑے غیر ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کیا.
طارق عظیم صاحب, فرینڈز آف سیریا کے ایک گروپ بنا جس میں ایران, رشیا, کچھ اور ممالک شامل ہیں, اور بشار الاسد کو ہٹانے کے لیے ریزولوشن جو ویسٹرن کنٹریز لے کر آئیں یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں, پر ویٹو کرتا رہا رشیا, چائنا بھی. تو ابھی کس طرح سے یہ کرائسس جو اور کا ہے, یہ کیسے ہینڈل ہو سکتا ہے؟
یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا, محمد صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, کہ ایک پکچر کی وجہ سے یہ سارا ایک دم ابال آیا ہے. مجھے افسوس یہ ہے کہ وہ پکچر نے جو پوری ایک ہمیں دیکھنی چاہیے اوور آل پکچر, اس کو چھپا کے رکھ دیا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ 5 سالہ بھائی اس کا, وہ بھی گیا بچارا اس میں, لیکن اس کی چونکہ پکچر نہیں دیکھی آپ نے, کوئی بات نہیں کرتا. اسی ٹریجڈی میں اس کی ماں بھی چلی گئی, کوئی بات نہیں کرتا, بیکاز پکچر نہیں ہے جو ہم بات کر رہے ہیں.
اور 11 اور لوگ بھی اس کشتی میں سوار تھے, وہ بھی
نہیں ہے پکچر کی. اور مجھے ڈر یہی ہے کہ کچھ دن کے بعد یہ چیز جو ہے نا, یہ ڈائی ڈاؤن کر جائے گی, اور وہ دوبارہ چونکہ ایک لمٹ ہے, وہ بھی جیسے آپ نے کہا کہ ایک امیگریشن کو جو ہے وہاں پہ یورپ میں اینٹی امیگرینٹ ایک ویو آئی ہوئی ہے. فرانس میں لپین ان کی جو ایکسٹریم رائٹ ونگ ہے, وہاں پہ جو آرگنائزیشن ہے, ان کی پہلی دفعہ ان کے لوگ الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں آئے ہیں. برطانیہ میں پہلی دفعہ یورپین پارلیمنٹ میں گئے ہیں, برطانیہ سے الیکٹ ہو کے ان کا پہلا ممبر آف پارلیمنٹ بنا ہے. تو وہ جو ہے وہاں پہ ایک اینٹی امیگرینٹ ایک ویو ہے, وہ زیادہ سسٹین نہیں کر سکتی, کوئی بھی حکومت نہیں کر سکتی کہ انلمیٹڈ لوگوں کو, اور جس طرح ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دھڑا ٹرینوں میں آ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, وہ ایک لمٹ ہوگی. مجھے ڈر یہ ہے کہ کچھ دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کے, اور کوشش یہی ہوگی کہ ان کس طریقے سے ان کو روکا جا سکے. لیکن جب تک وہاں پہ جو حالات بنے ہوئے ہیں سیریا سے, لیبیا میں جو حالات ہیں, عراق میں جو حالات ہیں, ان کی وجہ سے اس کو روکا نہیں جا سکتا. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شاید آپ دیکھیں گے اس قسم کی ٹریجڈی اور ہوں گی.
رائٹ, فیض رحمان صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ سر
بالکل امیر صاحب,
دوبارہ سے کنیکٹ کرتے ہیں. طارق صاحب, جان کیری نے سرگئی لاروف کو کال کیا 5 ستمبر کو,
جی
آج سے 3 روز 2 روز پہلے, اور وہ یہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، اگر آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے سیریا کے معاملے سے تو پھر یہ ریفیوجیز کا معاملہ بھی بڑھتا رہے گا اور داعش کی کنفرنٹیشن بھی بڑھتی رہے گی. اس کا مطلب ایک طرف ضد چل رہی ہے.
کس کو کال کر کے انہوں نے کہا؟
سرگیی لاوروف کو.
اچھا،
اپنے رشین پارٹ کو.
جی جی، وہ دیکھیے جی، اب یہ تو ایک ظاہر ہے ایک وائڈر پکچر ہے. ایک اگر ہولسم پکچر آپ دیکھیں تو وہ تو اس میں بہت سارے کنفلکٹ سائملٹینیسلی چل رہے ہیں. عراق میں ابھی تک آپ کو پتا ہے آلموسٹ ڈیوائڈ انٹو تھری یا فور ڈفرنٹ ریجنس. سیریا آپ دیکھ لیں کہ ون تھرڈ کنٹرول شاید السد صاحب کا رہ گیا وہاں پہ. ٹرکی جو ہے اٹ سیلف از بلجنگ ایٹ دا کافی زیادہ وہاں پہ، اتنے جیسے کہا 2.5 million وہاں پہ آ گئے. تو ایک لمٹ آئے گی کہ جہاں پہ جا کے میرا خیال ہے بہت بڑا ایکسپلوژن ہونے والا ہے وہاں پہ. کچھ نہ کچھ ہو کے رہے گا. اس کانٹ کیری آن لائک دس.
رائٹ صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو سر؟
جی امیر، آپ کی آواز آ رہی ہے. ہلو
جی، تھینک یو فیصل. فیصل واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھ کے جب یہ خبر آپ تک پہنچی اور وائس آف امریکہ میں بیٹھ کے اور بڑے بڑے اخبار وہاں سے اور جس طرح سے پوری دنیا میں چیزیں فلیئر اپ ہو جاتی ہیں میڈیا کے ذریعے سے، کیا سب سے پہلے یو ایس اے میں کیا امپیکٹ آیا اس ان تصاویر کا؟
دیکھیے، جیسے کہ یہ ہمارے دوستوں نے، اور سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں آپ نے حصہ بنایا مجھے، اور سلام آپ کے تمام پینلسٹ کو. دیکھیے، بہت آبویس بات ہے، جیسے طارق عظیم صاحب نے اور وحید صاحب نے جو باتیں کی ہیں، ظاہر ہے کہ اس تصویر نے پوری دنیا کا بشمول امریکہ اور واشنگٹن اور ہر جگہ ایک ضمیر جھنجھوڑا ہے. اور جیسے کہ خود انہوں نے فرمایا، میں انہیں کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ یہ اس تصویر نے، اس بچے کی جو اس کے ساتھ جو ٹریجک تصویر سامنے آئی تھی، اس کی وجہ سے ایک آپ کو یہ مسئلہ دنیا بھر میں اتنا بلند اور اتنے زیادہ واضح ہوتا نظر آیا. لیکن یہ مت بھولیے کہ یہ مسائل، یہ جو مہاجرین کے مسائل ہیں، ریفیوجیز جو کہ جنگوں سے بھاگتے ہوئے آئے ہیں، اس میں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. جیسے کہ فرانس کے صدر نے کہا کہ مجھے ان لوگوں کی زیادہ یہ ظاہر ہے اس بچے کی لاش دیکھ کے جو کچھ ہوا، لیکن ان کو بھی دیکھا جائے کہ جن کی تصویریں نہیں چھپتی ہیں، جن کی تصویریں نہیں لی جاتی. تو اس میں خود پاکستان کے آپ حالات دیکھیں. پاکستان جب افغانستان میں انویژن ہوا تھا سوویت یونین کا، اس کے بعد سے اب تک پاکستان ایک بالکل مختلف ملک ہے. 70s کا پاکستان اور آج کا پاکستان اسی مائیگریشن یا ریفیوجیز کرائسس کی وجہ سے بالکل ڈفرنٹ چیز ہے. تو بہرحال، گوئنگ بیک ٹو یور کوسچن، کہ یہاں پر بہت بڑا اس کا اثر ہوا ہے اور کوئی اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. جی
رائٹ. جی، تب ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق تقریباً 2,20,000 کے قریب افراد جو شام میں اس وقت شامی جو ہیں وہ اس خانہ جنگی کی وجہ سے جان بحق ہو چکے ہیں. کون ہے جو آکسیجن دے رہا ہے، جو فیول دے رہا ہے داعش کو؟
میرے خیال میں یہ چیز واضح ہے کہ وہاں پر ایک حکومت ہے، وہاں کے عوام کو حق ہے کہ وہ اپنی حکومت تبدیل کریں. لیکن یہ جو بدعت شروع کی گئی اور یہ لاقانونیت شروع کی گئی، باہر سے لوگوں کو بھیجنا، دنیا کے مختلف ممالک سے، یورپ سے داعش کے لوگ آ رہے ہیں، اسلامی ممالک سے جا رہے ہیں، ان کے بیس کیمپ بنے ہوئے ہیں ٹرکی میں، اردن میں، اور لبنان کی طرف بھی تھی جو بھی بند ہو چکے ہوئے ہیں. لہٰذا یہ عالمی سطح کے اوپر وہ قوتیں جو دنیا کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتی ہیں اور دنیا کے اندر چینجنگ، اپنی مرضی کی چینجنگز لا کے، اپنی مرضی کی پپٹ رجیم بنانا چاہتی ہیں، یا اپنی مرضی کی تبدیلی لا کے نئے حکمران لانا چاہتی ہیں. یہ مسئلہ جو وہاں ہے، یہ عالمی دنیا کی جو سپر پاورز ہیں، طاقتیں ہیں، جس میں یورپ ہے، امریکہ ہے، ہمارے عرب ممالک ہیں، ان کے ہمسایہ ممالک ہیں، یہ سارے مل کر ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. آج میں پڑھ رہا تھا کہ 1,00,000 جنگجو اس وقت داعش کا لڑ رہا ہے عراق کے اندر، شام کے اندر، اور لیبیا کے اندر بھی بہت برا حال ہو چکا ہوا ہے. ٹیونس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، الجزائر کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، بوکو حرام نے بھی اس کی بیعت کی ہے، پاکستان کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ چند دن پہلے داعش کی خبریں افغانستان سے آ رہی تھیں. جب تک عالمی سطح کے اوپر، علاقائی سطح کے اوپر ایک پولیٹیکلی اس کے لیے حال تلاش نہیں کیا جائے گا اور پولیٹیکل ول پیدا نہیں ہوگی، یہ المیے جنم لیتے رہیں گے. اور جب تک لاقانونیت ہوگی، پھر یونائیٹڈ نیشن کا رکن ہے سیریا، وہ یونائیٹڈ نیشن کی رکنیت رکھتے ہوئے وہاں پر الیکشن ہوتے ہیں، وہاں پر پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتا ہے. ابھی وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے بشار اسد، اس کے بعد وہ نہیں ہو سکتا وہاں کے آئین اور قانون کے مطابق. وہاں الیکشن ہوئے ہیں، اور باہر کے عوام کو وہ ممالک جو کہتے ہیں جی وہاں ڈیموکریسی نہیں ہے، وہ کنگڈم جن کے یہاں اصلا ڈیموکریسی کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے. ابھی آپ بات کر رہے تھے چند دن پہلے، ہمارے ایک پاکستانی جو سعودی عرب گئے ہوئے تھے، اور زاہد احمد صاحب، اور ان کو وہاں پر گرفتار کر کے بند کر دیا گیا. ان ممالک کے اندر نہ آزادی رائے ہے، گل دیا جاتا ہے، ڈیموکریسی نہیں ہے. کنگڈمز اٹھی ہیں جمہوریت لانے کے لیے. دعویٰ کیا ہے جی؟ کہ سیریا میں جمہوریت نہیں ہے اور ہم وہاں جمہوریت لانے جا رہے ہیں. کون؟
ہمارے وہ ممالک جن کے اپنے اندر جمہوریت کا تصور ہی نہیں ہے. اس لیے میرے خیال میں عالمی سطح کے اوپر دنیا کو بیٹھنا ہوگا اور یہ دوسرے ممالک میں مداخلت کر کے اپنی مرضی کی حکومتیں لانا, اپنے مفادات کو تحفظ دینا اور وہاں کے عوام کو قتل کرنا, عورتوں کو, بچوں کو مارنا. اسی طرح سے دیکھیں سب سے بڑا وہ ریلیف اسرائیل کو دینا چاہتے ہیں. اسرائیل ایک قابض ملک ہے, اسے وہاں قبضہ کیا, وہاں قتل و غارت گری کرتا ہے, کتنے بے گناہوں کو مارا ہے, کتنے بچوں کی تصویریں وہاں ہمارے سامنے ہیں جب اسرائیل بمباری کرتا ہے غزہ کے اوپر.
انٹرنیشنل میڈیا نے اس طرح سے اس پہ کبھی بات نہیں کی
کیونکہ وہ اسرائیل کے خلاف.
ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک سے واپس آ کے پاکستان کی بات کرتے ہیں اور طارق عظیم صاحب کی حکومت ہے جس صوبے میں, وہاں پہ 1000 کے قریب سرگرم ایسے لوگ ہیں جو ہیومن ٹریفکنگ میں, جو انسانی سمگلنگ کے اندر ملوث ہیں, اور کتنا بڑا بزنس بن چکا ہوا ہے پاکستان میں ملینز آف ڈالرز کا, اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک بریک پکس واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم ویورز, ہم بات کر رہے ہیں جو ریفیوجیز کا اس وقت معاملہ چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر, پناہ گزینوں کا, مہاجرین کا, جو در بدر ہیں اور جو دوسروں کے کی دہلیز پر جا کر زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں, جن کو اپنے ملک میں جائے پناہ نہیں مل رہی. غریب الوطنی کتنی بڑی تکلیف اور کتنا بڑا درد ہے اس کا اندازہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس طرح سے اپنی تہذیب سے, اپنے گھر سے, اپنے کاروبار سے, اپنے معاشرے سے نکل کر کسی دوسرے معاشرے میں, کسی دوسری تہذیب میں, کسی دوسرے کے سامنے کشکول پھیلا کر زندگی کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, 4 سال سے بشار الاسد بھی اپنی جگہ پہ اسٹانچ اور اب داعش کا فیکٹر, پھر باقی دوسری طرف
دیکھیں اگر ہم اس کو, یہ ایک ایسی گھر کی لڑائی ہے جس میں ہمارے جذبات دونوں طرف ہیں, مطلب ہم نہ تو بشار الاسد کے فیور میں ہیں نہ ان کے خلاف ہیں, اور مسلمانوں کے اندر گھر کی یہ لڑائی ہے اور اس میں مسلم ممالک ہی لڑ رہے ہیں. ایک طرف امریکہ اور سعودی عرب اور ان کے الائز ہیں, ترکی بھی جس میں شامل ہے اس جنگ میں, دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بشار الاسد کے ساتھ ایران کھڑا ہے,
ترکی نے تو ایئر بیس بھی دیا امریکہ,
ایئر بیس بھی دیا ہے, اور دوسری طرف ایران کھڑا ہے, اور پھر چین ہے, اور پھر اس کے اندر رشیا جو ہے وہ بشار الاسد,
شاید فرانس بھی انہی کے ساتھ ہے.
نہیں, فرانس تو امریکہ کے ساتھ ہے. ابھی جو 4 برس کا کانفلکٹ ہے, اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بشار الاسد کا جو رجیم اور اس کے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور بشار الاسد کا رجیم کولیپس نہیں کرے گا. اس لیے اب ایک سپیریئر پالیٹکس کی ضرورت ہے امریکہ اور سعودی عرب کو کہ کوئی ایسا حل نکلے جس میں بشار الاسد نہیں جاتا, یہ ارینجمنٹ ہو جائے کہ اگلا الیکشن وہ نہیں لڑے گا, کسی سٹیج پہ وہ رجیم ٹرانسفر کر دے گا ایک سال کے بعد.
جیسے کہہ رہے ہیں علامہ صاحب, کانسٹیٹیوشن میں وہاں پہ کرب ہے کہ وہ لڑ ہی نہیں سکتا,
نہیں لڑ سکتا. دیکھیں یہ لوگ چاہتے تھے کہ وہ فوری طور پہ چھوڑ دے, اب اگر وہ چیز نہیں ہو سکی تو اب بہت بڑا ہیومن کیٹاسٹروفی ہے. یہ جو اعلان کردی کی سچویشن ہمارے سامنے آتی ہے, اس کے بعد ایک بہت ہی سپیریئر پالیٹکس کی ضرورت ہے مسلم ورلڈ کے اندر. وہ پالیٹکس جو ہے وہ رشیا, چائنا, امریکہ اور او آئی سی کے درمیان ہونی چاہیے کہ سیریا کا کوئی ایسا حل نکلے. دیکھیں 7 سے 8 ملین لوگ, ایک ملک جس کی آبادی 2.2 کروڑ ہو, اس میں 8 ملین لوگ انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہیں, وہ بھی اتنی ہی بری صورت حال میں ہیں جتنے ایکسٹرنلی ڈسپلیسڈ ہیں, اور 4 سے 5 ملین باہر ڈسپلیسڈ ہیں. تو 8 اور 5 13, اس کا مطلب ہے کہ 22 ملین لوگوں میں سے تقریباً 12-13 ملین لوگ, آدھی سے زیادہ, 50% سے زیادہ سیریا کی آبادی ڈسپلیس ہے. جب ہمارے یہاں لوگ انٹرنلی ڈسپلیس ہو جاتے ہیں, وہ وزیرستان سے خیبر پختونخوا کے دوسرے علاقوں میں آتے ہیں, تو وہ کوئی بہتر صورت حال نہیں ہوتی, وہ بھی بہت ہی ٹریجک صورت حال
ہوتی
ہے. اور یہ وار فرنٹ بھی اپ اینڈ ڈاؤن موو کر رہا ہے, یہ وار فرنٹ موو کر رہا ہے مسلسل, اور جتنا خطہ ہے اس کے آگے پیچھے وہ سب ڈسٹرب ہے. یہاں ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ, سوچی سمجھی انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی ضرورت ہے, ورنہ یہ ٹریجڈیز نہیں رک سکیں گی, اور ہیومن ایڈ سے یہ مسئلہ نہیں اس کا ریزالو ہوتا.
رائٹ, طارق عظیم صاحب, یہ مسئلہ تو اپنی جگہ پہ, لیکن جو پاکستان سے انسانی سمگلنگ ہو رہی ہے, بی بی سی سمیت اور بہت سارے جو ہمارے پاس سورسز ہیں وہ یہ کوٹ کرتے ہیں کہ 2013 میں تقریباً $927 ملین اس ہیومن ٹریفکنگ کے بزنس سے کمائے گئے. 2007 میں یہ $797 ملین تھے, 2013 میں بڑھ کے $927 ملین. اس کا مطلب ہے اس کاروبار تو بڑا اچھا ہے, پر یہ تو منافع بخش کاروبار ہے.
مجھے نہیں پتا نہیں جی فگر کیسے انہوں نے حاصل کی, آئی مین دیٹ از امیزنگ, ہو وڈ دے نو کہ کتنا پیسہ کس نے کمایا. بہرحال یہاں پہ ہوتی ہے, نئی بات نہیں ہے, بڑے عرصے سے چلی آ رہی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے بات کی کس طرح سے لوگ بیچارے اپنی جانوں گوا بیٹھتے ہیں اس چکر میں. اگر آپ چلے جائیں ایران میں تو ایرانین ماؤنٹینز ہیں وی جوائن آن ٹو ٹرکی, اگر وہاں پہ جا کے دیکھیں اور کتنے پاکستانی جو ہیں وہاں پہ ان کی ہڈیاں آج بھی گل سڑ رہی ہیں وہاں پڑی ہوئی, بیکاز دے لوز دیئر لائف. کتنے لوگ جو ہیں ہمارے جو چھوٹی چھوٹی بوٹس پہ بیٹھ کے دبئی جانے کی کوشش کرتے ہیں, بوٹ ڈوب جاتی ہیں, لیکن ان میں چونکہ پرائمری امیگریشن ہوتی ہے, پرائمری کا مطلب ہمارے میل جاتے ہیں پہلے, وہ جاتے ہیں بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ نہیں جاتے,
جیسے کنٹینرز میں بند کر کے
کنٹینیوسلی بڑے عرصے سے چل رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں پرسوں کی بات ہے, پرسوں بارڈر پہ ایران پاکستان بارڈر پہ وہاں پہ کچھ انہوں نے اسمگلرز روکے ہیں, اس میں جا کے کافی لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے وہاں پہ. تو دس ہیز بین گوئنگ آن, کوشش کی جا رہی ہے, ابھی پکڑے بھی جا رہے ہیں لوگوں کو, ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن جو بندہ جو ہے جو رائٹ ہونے کو تیار ہے, یعنی کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنا ٹریکٹر بیچتا ہے جا کے, خود پیمنٹ کرتا ہے لوگوں کو کہ میرے بیٹے کو لے جاؤ, ایک بیوی اپنا زیور بیچ کے جب دیتی, جب تک وہ لوگ رائٹ ہونے کو تیار ہیں.
سر یہ فرسٹریشن رائٹ کریں گے, یہ فرسٹریشن نہیں ہے پاکستان کے اندر, جوان سٹیبلٹی نہیں ہے, لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ میں جائیں جہاں پہ جو فلاحی ریاست ہے فلاحی بہبود کی,
یہ کہیں چلے
جائے. میں جب بات کر رہا تھا اکنامک مائگرینٹس کی, میں یہی بات کر رہا ہوں, جو اکنامک اپنی بہتری کے لیے, اپنی اکنامک ویلفیئر کے لیے جانا چاہتے ہیں باہر, اس میں تو اب کوئی بھی ہو, پڑھے لکھے بھی جاتے ہیں, بےچارے غریب ہمارے جا کے آپ دیکھیں یو اے ای میں, گلف کنٹریز میں جا کے غریب بےچارے 44-45 ڈگری ٹیمپریچر میں جا کے انڈین ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ, تو وہ تو ہوتا رہتا ہے, اس میں تو ہوگا, پیپل ول گو فرام دا لیس ڈیولپڈ کنٹریز ٹو دا بیٹر ڈیولپڈ کنٹریز.
دو ایلیمنٹس ہیں اس پرابلم کے, ایک تو یہ ہے کہ اس قسم کا سماجی پریشر ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہتر مستقبل کے لیے اگر وہ پاکستان سے دھوڑ کے کہیں بھی چلے جائیں, یورپ تک پہنچ جائیں, ایران پہنچ جائیں, ترکی پہنچ جائیں, بلغاریا بھی پہنچ جائیں, تو ان کو ان کے بچوں کو بہتر مستقبل ملے گا. دوسرے وہ آرگنائز کرمنل گینگز ہیں جو ان کو یہ سبز باغ دکھا رہے ہیں اور ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, اور وہ ان کو پہنچا بھی نہیں سکتے, اور جس کی وجہ سے وہ کہیں ٹینکروں میں ہیں, کہیں کنٹینرز میں ہیں. تو دو اس کے ڈائمینشنز ہیں اس پرابلم کی.
رائٹ, فیض رحمان صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو سر؟
جی جناب بالکل کلیئر. اچھا دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ
فیض صاحب آپ پاکستانی بھی ہیں, اور آپ اگرچہ سر میں ایک کوسچن بھی ڈرافٹ کرنا چاہوں گا, آپ رسپونڈ بھی کیجیے گا علامہ سے علامہ صاحب کو, لیکن آپ واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھ کے, میں آپ کو بتاؤں جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے پاکستان کی ایف آئی اے, اس کے مطابق پاکستان سے یو اے ای براستہ ایران اور عمان, پھر پاکستان سے یونان براستہ ایران اور ترکی, پاکستان سے اسپین براستہ مشرق وسطی اور مغربی افریقی ممالک سے ہو کے, سو پاکستان بھی یہ ایک پرابلم فیس کر رہا ہے, یہاں سے جو انسانی سمگلنگ یا ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے, باہر بیٹھ کے کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟
دیکھیے میں بھی خود ایک ظاہر ہے امریکہ میں رہتا ہوں اور عرصے سے پاکستان چھوڑا ہوا ہے, لیکن پاکستان سے ظاہر ہے دل تو پاکستان کے ساتھ ہی ہے. تو جو ہمارے طارق عظیم صاحب نے کہا تھا کہ یو نو آئی کنسیڈر مائی سیلف این اکنامک ریفیوجی اور مائیگرنٹ ایون دو آئی کیم ہیئر ایز اے اسٹوڈنٹ, لیکن اصل دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم ہر مسئلے کی بات کرتے ہیں روٹ کازز, جو اس پوری جو گفتگو جو ہو رہی ہے آپ کے پاس, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم دیکھیے بس اس کے جو سمپٹمز ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہیں. پاکستان میں خدا نہ خواستہ وہ حالات نہیں ہیں جو صومالیہ میں یا لیبیا میں یا سیریا میں ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان سے لاکھوں لوگ نکل رہے ہیں. اس کا روٹ کاز کیا ہے؟ اس کا روٹ کاز یہ ہے کہ ہم پاکستان بحیثیت ایک اسٹیٹ کے, ہم نے ان کو ان لوگوں کو وہ فیسلٹیز یا وہ زندگی پرووائڈ کرنے میں ناکام رہے ہیں جو ان کو باہر نظر آتی ہے. تو یہ سمپلی ایک اکنامک وہ ہے. اچھا اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ یہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے, وی ڈونٹ ہیو ٹو جسٹ فیل سو بیڈ جسٹ بیکاز یو نو اٹس جسٹ ہیپننگ ان پاکستان. اگر آپ دوسرے ممالک میں آپ دیکھیں جو کہ اتنے زیادہ افیکٹڈ نہیں بھی ہیں, وہاں سے بھی اکنامک مائگرنٹس بہت زیادہ نکل کر یورپ اور امریکہ کی طرف جا رہے ہیں. تو آج کیا وجہ ہے کہ کینیڈا جو انتہائی جہاں کے صوبے ایسے ہیں بعض کہ جہاں زندگی آپ گزار سکتے اتنے ٹھنڈے ہیں, وہاں کے پاکستان جیسے بالکل گرم
ترین. علامہ صاحب سے لاسٹ کامنٹ لینا چاہوں گا. علامہ صاحب, ایران کے ساتھ ہماری 900 کلومیٹر کی طویل سرحد ہے, اور سب سے زیادہ ہیومن ٹریفکنگ یا اسمگلنگ کی جو سرگرمیاں ہیں وہ ایران اور پاکستان پہ ہو رہی ہیں تفتان کے راستے.
ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. میرے خیال میں جو ہمارے ملک کے اندر بھی, جیسے امریکہ سے جو دوست کہہ رہے تھے کہ یہاں پر بھی اکنامیکل ریفارمز کی ضرورت ہے, ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے, لوگوں کو ان کی زندگی کی سہولتیں کم از کم تعلیم ہے, ایجوکیشن ہے,
right.
اور روزگار ہم دیں. میں ایک بات کہنا چاہتا تھا,
اگر وقت ہوگا آپ اسی کی ورڈز کے ساتھ, میں تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. اگر پاکستان کو واقعی سماجی بہبود کی فلاحی ریاست بنا لیں تو کسی کو بھی شاید ضرورت نہ ہو کہ وہ پاکستان سے باہر جا کر کسی اور قوم, کسی اور ملک, کسی اور علاقے, اور زبان, اور تہذیب, اور وہاں جا کے وہ ایک لو پروفائل زندگی گزارے, جو پاکستان میں وہ ایک ڈگنیفائڈ زندگی گزار سکتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل, دیکھتے رہیے گا چائے ساتھ.